آپ حضرات تقریباً اکثر حضرات واقف ہوں گے مولانا محمد سلیم دوراد صاحب سے. اس وقت آپ شیخ الحدیث بھی ہیں اور دعویٰ اکیڈمی کے فاؤنڈر اور بانی ہیں. بہت پہلے زمانے کی بات تھی کہ ایک وقت جامع مسجد برمنگم کو خطیب کی ضرورت تھی اور جتنی شرائط انہوں نے رکھی تھی ان کے مطابق میں نے ان سے کہا تھا کہ پھر دارالعبری میں ایک مدرس ہیں جن کا نام ہے محمد سلیم دوراد, اگر آپ رابطہ کریں اور مولانا یوسف مطالعہ صاحب سے کہیں کہ وہ اگر دے دیں آپ کو تو وہ یہاں فٹ آئیں گے. تو یہ حضرات وہاں گئے بری میں, لیکن مولانا نے ان کی بات نہیں مانی, کسی قیمت پر بھی ان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے. تو مولانا سلیم صاحب اس وقت وہاں مدرس تھے, انہوں نے کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے لیسٹر میں, اس کو اگر آپ لے جائیں تو وہ مناسب ہوگا. تو پھر ان کے کہنے پر شیخ ریاض الحق کو لیسٹر سے برمنگم میں خطیب بنایا گیا تھا. یہ اصل صورت حال یہ تھی. اصل میں لینے ہم گئے تھے مولانا محمد سلیم دوراد صاحب کو, پھر اس کے بعد طویل زمانہ گزرا, آپ وہاں سے تشریف لائے لیسٹر میں. وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, دعویٰ اکیڈمی کو سٹارٹ کیا, پھر مسجد نور کو دوبارہ بنایا, پھر دعویٰ اکیڈمی اب جا کے دیکھیں ماشاءاللہ دورہ حدیث تک مکمل تعلیم ہے. وہاں مولانا ابرار الحق شاہ صاحب وہاں تشریف لاتے رہے, حضرت تقی عثمانی وہاں تشریف لاتے, مختلف حضرات وہاں مختلف اوقات میں تشریف لاتے رہے. اب ملک میں اکثر حصوں میں جب جانا ہوتا ہے کسی نوجوان انگلش خطیب سے پوچھتے ہیں کہاں کا پڑھا ہوا ہے, یا بری کا بتاتے ہیں یا دعویٰ اکیڈمی کا, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کتنا کام دیا ہے. میں نے کئی دفعہ حضرت دعوت دی, مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا, لیکن بس وہ حالات ایسے تھے کہ نہیں لا سکے ہم ان کو, اور وہ بھی نہیں آ سکتے تھے. اب تو شدید بیمار بھی ہیں, بڑا آپریشن ہوا ہے, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد. من أحب سنتي فقد أحبني, ومن أحبني فمن رضي في الجنة, وكما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نوجوان ساتھیو, اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نکاح کے بہانے دین کی باتیں سننے کا موقع نصیب کیا. علماء حقہ کی مجلسوں کا نصیب ہو جانا اور ان تک جو دین کی صحیح صحیح باتیں پہنچی ہیں, ان باتوں
کو سننے کا شرف ملنا، یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ پوری کوشش کیجئے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ، اگر یہ مشکل ہے تو مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ کسی اچھے خدا ترس صاحب علم کی مجلس میں بیٹھا کریں. اس سے دین کی صحیح سمجھ نصیب ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، دنیا کی بے ثباتی کا یقین بڑھتا ہے اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج زندگی صحیح سمت میں چلنے لگتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کا سکون بھی ملتا ہے اور آخرت کا سکون بھی ملتا ہے. میرا ابھی چند ہفتوں پہلے ایک آپریشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرے لیے یہ سفر بھی مناسب نہیں تھا، اور اس وقت سفر کے ساتھ کوئی طویل گفتگو بھی مناسب نہیں ہے، مگر جس گھر میں شادی ہے وہ میرا اپنا گھر ہے، اور جس بچی کا نکاح ہے وہ میری اپنی بچی ہے. اس وجہ سے میرے لیے یہ سفر ضروری ہو گیا، اور حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب مدظ اللہم العالی، مجھے ان سے قلبی محبت ہے، تو ان کی درخواست پر، ان کے اعلان پر، ان کے احترام میں بیٹھ گیا ہوں، اور دل نے چاہا کہ ان کے احترام میں جو دوست احباب آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں کوئی بات عرض کر دوں. ہو سکتا ہے کہ یہ بات میرے لیے، آپ حضرات کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. دنیا جو ہے یہ پریشانیوں کا گھر ہے، ہر شخص پریشان، میری اپنی پریشانی، آپ کی اپنی پریشانی. آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میری زندگی ایسی ہوتی، اس لیے کہ میری جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کاش کہ میری زندگی ایسی ہوتی. دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، پھر اس کے بعد ایک منزل آنے والی ہے، موت. اگر اس وقت بھی پریشانی سامنے آئی تو وہ پریشانی اس وقت تک کی پریشانی سے بڑھ کر ہوگی. اس کے بعد پھر قبر ہے، اگر وہاں بھی پریشانی کا سامنا ہوا تو وہ پریشانی موت کے وقت تک کی پریشانی سے بڑھ کر ہوگی. کے بعد پھر قیامت کا دن ہے، اگر قیامت کے دن بھی پریشانی کا سامنا ہوا تو اس دن کی پریشانی قبر کی پریشانی سے بڑھ کر. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر غیر مسلم یہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. غیر مسلم، مسلم نہیں، غیر مسلم. من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری آرام کی جگہ سے کس نے اٹھایا. یعنی وہ غیر مسلم جو مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک سخت اذیتوں میں قبر میں رہے گا، جب قیامت کے دن کی سختی دیکھے گا تو وہ قبر کو آرام کی جگہ سمجھنے لگے گا. پھر حساب ہوگا، حساب کے بعد جنت یا جہنم. جہنم ہے تو پریشانی کا سامنا, اگر پریشانی کا سامنا ہوا اور جہنم میں بھیجے گئے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, تو وہ پریشانی قیامت کے دن کی پریشانی سے زیادہ ہوگی. اور وہ ہمیشہ کی جگہ ہے. اب سوچ لیجئے کہ اس وقت کی ہماری جو پریشانی ہے دنیا کی, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, گھر میں فقر آ جاتا ہے, قرض میں ڈوب جاتے ہیں, اولاد نافرمان ہو جاتی ہے, بیوی سے ناچاکی ہو جاتی ہے, جو بھی پریشانی ہے, اس پریشانی کو ہم جب برداشت نہیں کر سکتے تو وہ پریشانی جہنم والی کیسے برداشت ہوگی. اور یہاں کی پریشانی یہ محدود ہے. یہاں کی پریشانی کے بارے میں ہر شخص کو یہ امید رہتی ہے کہ شاید کل ختم ہو جائے, شاید کل ختم ہو جائے, شاید ایک ہفتے کے بعد ختم ہو جائے. نہیں, یہ ختم ہوگی نہیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا نہیں, میں مالدار ہو جاؤں گا نہیں, میری اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اور اگر نہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تب تو یہ مصیبت یقیناً ختم ہوگی. تو دنیا کی جو بھی پریشانی ہے اس کے ختم ہونے کے 100% امکانات ہیں, تو تسلی ملتی ہے. گھبرا جاتا ہے انسان تو سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے, مگر موت پر تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی. مگر مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر پریشانی آئی تو وہاں ہم اپنے آپ کو کس چیز سے تسلی دیں گے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں موت نہیں ہے. ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے میرے جتنے دوست اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں انہیں رسمی نہ سمجھا جائے کہ بھئی بس ایک اور تقریر ہو گئی, سن لیتے ہیں اور یہاں سے اٹھنے کے بعد بھئی مزہ آ گیا یا مزہ نہیں آیا, بہت اچھی تقریر تھی یا بولنے والے اچھے نہیں تھے. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے. مسجد میں جو بیانات ہوتے ہیں یہ کسی ہال میں کنسرٹ ہوتا ہے, قوالی ہوتی ہے, گانے بجانے کے پروگرام ہوتے ہیں, یہ اس کے لیے نہیں ہوتے. یہ پروگرام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سب دھیان سے سنیں, سن کر کے ہم یہ دیکھیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان میں سے کتنی میری زندگی میں ہیں کتنی نہیں ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی, اچھا بنانے کی کوشش کریں. تو دنیا پریشانی کی جگہ ہے. یہاں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں. کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لگی رہتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اگر ایک ہفتے تک خوشی رہی کچھ نہ کچھ ہوگا آٹھویں دن. یا تو یہ کہ اس وقت 100 خوشیاں ہیں اور ایک پریشانی پیچھے لگی ہوئی ہے, یا یہ کہ نہیں 100% خوشیاں ہیں تو ایک مہینے کے بعد, چھ مہینے کے بعد, ایک سال کے بعد. زندگی میں ایسا واقعہ ضرور ہوگا جس سے ڈھچکا لگے گا. وہ جگہ جہاں کبھی پریشانی نہیں ہوگی وہ تو جنت ہے, اور وہ جگہ جہاں کبھی سکون نہیں ملے گا وہ جہنم ہے. دنیا میں سکون بھی ہے اور پریشانی بھی ہے دونوں. تو دنیا بھی پریشانی کی جگہ, موت پریشانی بن سکتی ہے, قبر پریشانی بن سکتی ہے, قیامت کا دن پریشانی بن سکتا ہے, پل سیرات پریشانی بن سکتا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب ان پریشانیوں سے بچاؤ کی شکل کیا ہے؟ ان پریشانیوں سے بچاؤ کی شکل کیا ہے. ہے تو پریشانی کی جگہ, پریشانی ضرور آئے گی, بچاؤ کی شکل کیا ہے, یعنی پریشانی میں ہوتے ہوئے بھی دل پریشان نہ ہو, گھڑی پانی میں ہوتے ہوئے بھی اس میں پانی کا قطرہ نہ جائے, یہ شکل کیا ہے اس کی. دل کو پریشانی پروف بنانے کی کیا شکل ہے, یہ واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا, غم پروف, پریشانی پروف, مصیبت تو آئے گی. انبیاء پر بھی آئی تھی علیہم الصلاۃ والسلام, اولیاء پر بھی آئی تھی رحمہم اللہ تعالی, صحابہ پر بھی آئی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین, نیک لوگوں پر آتی ہے پریشانی, مگر ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم پر پریشانی آتی ہے وہ دل میں سرایت کر جاتی ہے, اور ان پر پریشانی آتی ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہے, دل کو اثر نہیں کر سکتی. ایک اللہ والے تھے, تاجر تھے, ان کی کشتی آنے والی تھی. اس زمانے میں سرمایہ لے کر کسی کو بھیجا تھا, ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے, پھر جو سرمایہ ہوتا تھا اس سے مال خرید کر لاتے تھے اور یہاں بیچتے تھے. تو جس دن وہ کشتی پہنچنے والی تھی کنارے پر پہنچے تو کسی نے کہا کہ خبر آئی ہے کہ آپ کی کشتی مال سمیت ڈوب گئی ہے. تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی دو تین چار سیکنڈ کے لیے اور پھر کہا کہ الحمدللہ. بس ابھی دو چار پانچ منٹ گزری تھی کہ وہی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے غلط خبر دے دی, وہ جو کشتی ڈوبی تھی وہ تو فنا کی تھی, آپ کی تو صحیح سالم آ رہی ہے. انہوں نے آنکھیں پھر بند کر لی اور پھر کہا کہ الحمدللہ. اب دیکھو ایک خبر خوشی کی تھی اس پر تو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے, وہ جو غمی کی خبر تھی کہ پورا سرمایہ ڈوب گیا اس پر الحمدللہ کہنا. تو اس شخص سے پوچھا کہ حضرت دوسری مرتبہ والی الحمدللہ تو سمجھ میں آئی, یہ پہلی مرتبہ والی الحمدللہ سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھے خبر دی کہ میری کشتی ڈوب گئی ہے, یعنی سرمایہ پورا کا پورا پانی میں چلا گیا ہے, تو میں نے آنکھیں بند کر کے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے میرے دل پر کوئی اثر آیا یا نہیں, مجھے صدمہ ہوا یا نہیں کہ او ہو اتنا سارا مال چلا گیا. آنکھیں بند کر کے جب میں نے میرے دل کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں, دل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے, اس پر میں نے الحمدللہ کہا. اور جب کشتی کے صحیح سالم واپس آنے کی خبر سنی تو پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دل کا جائزہ لیا کہ اتنا سارا مال دوبارہ ہاتھ میں آ گیا, اس کی وجہ سے دل کو خوشی ہوئی ہے, مال کی محبت اتنی ہے کہ دل کو بہت خوشی ہوئی. تو کہا کہ دیکھا کہ نہیں, دل کو کوئی خوشی نہیں ہوئی, اس پر میں نے الحمدللہ کہا کہ یہ مال کے جانے اور آنے سے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. تو پریشانیاں آئیں گی, یہ میں آپ کو دو ٹوک کہہ دوں کہ قرآن نے اور حدیث نے کسی جگہ پر یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ جو ہمارا بنے گا اس پر پریشانی نہیں آئے گی, بلکہ قرآن نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ہمارے لوگوں کو. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. جو ہمارا نہیں ہے شاید اسے تو ہم چھوڑ دیں, اس لیے کہ اسے اب آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا نہیں ہے, وہ فیل ہو چکا ہے, وہ تو کفر میں مبتلا ہو کر فیل ہونے کا ثبوت دے چکا ہے, اب اس کا تو انجام آخرت میں ہوگا جو کچھ ہوگا. مگر جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ہیں, جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, جو محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے, ان کا تو امتحان ہوگا, بہت ہوگا, زبردست ہوگا. تو پریشانیاں آئیں گی, مگر ان پریشانیوں میں دل محفوظ کیسے رہے, بے چینی نہ ہو, بے سکونی نہ ہو, پریشانی نہ ہو, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کے محبوب بن جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اگر آسمان کمان بن جائے, بو بن جائے, اور جتنی مصیبتیں ہیں وہ تیر بن جائیں, اور اللہ تیروں کو پھینکنے والا بن جائے, تو اس سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ آسمان کمان بن جائے, ساری مصیبتیں تیر, اور اللہ پھینکنا شروع کر دے تو کون بچ سکتا ہے؟ مگر موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح پیغمبر تھے, انہوں نے کہا افلاطون اگر ایسی شکل مجھے پیش آ جائے تو میں بھاگ کر تیر پھینکنے والے کے پہلو میں کھڑا ہو جاؤں گا. اس لیے کہ جو تیر پھینکنے والے کے پہلو میں ہوتا ہے اسے تیر نہیں لگتا. ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ کے ہم اللہ کے تابع ہو جائیں, کائنات ہماری تابع ہو جائے گی. ہم اللہ کے تابع ہو جائیں, غم ہمارا تابع ہو جائے گا. ہمارا تابع کہ غم آئے گا مگر ہم کہیں گے کہ دل میں مت جانا تو نہیں جائے گا. پریشانی ہماری تابع رہے گی, وہ آئے گی مگر دل میں نہیں اترے گی. جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ ہمارے پر چھا جائے, ہم پر اللہ چھا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر چھا جائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں اتر جائے. دیکھو صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے. دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں, اس لیے کہ ایسا اگر کہے گا تو کافر ہو جائے گا. کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. سچی محبت, سچی محبت, سچی محبت. اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں, اور ان سارے کاموں سے بچیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. یہ ہے سچی محبت. تو میرے بھائیو, آج سے یہ طے کر لو کہ اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ میری زندگی میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی رہیں, اور وہ ساری چیزیں نکل جائیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں, ورنہ مرنے کے بعد منہ دکھانا بہت مشکل ہو جائے گا. عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہی دو چیزیں ہیں جو ضمانت ہے حفاظت کے لیے, جو ضمانت ہے کامیابی کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, یہی دین کامیابی کا ضامن ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تک ہم پہنچیں اور پھر ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کے نقش قدم پر چلیں. وہ نمازیں پڑھتے تھے تو سچا عاشق نماز پڑھے گا, وہ زکات دیتے تھے سچا عاشق زکات دے گا, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے سچا عاشق جھوٹ نہیں بولے گا, وہ گالی نہیں بولتے تھے سچا عاشق گالی نہیں بولے گا, وہ شراب نہیں پیتے تھے سچا عاشق شراب نہیں پیے گا. عشق اگر ہے تو تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. تو اس کی فکر کرو میرے بھائیوں, اور اچھے علماء کے ساتھ بیٹھو, اچھے صاحب علم خدا ترس علماء, جن کا جذبہ آپ کو کچھ دینے کا ہو, آپ سے کچھ لینے کا نہ ہو. جن کا جذبہ یہ ہو کہ ہم ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں ان سے لینا نہیں چاہتے, جو یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت کم درجے کا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جو اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھتے ہوں کہ اس کے پاس تو گندی دنیا ہے, اور اللہ نے مجھے علم نبوت عطا فرمایا ہے. جو یہ سمجھتا ہو کہ میں جتنا رچ ہوں, میں جتنا ویلتھی ہوں, میرے پاس جتنی دولت ہے اتنی اس کے پاس کہاں ہے, تو وہ دنیا داروں کو, مالداروں کو دیکھ کر ان پہ ترس کھاتا ہو کہ ان کو اللہ نے کم درجے کی چیز دی ہے اور مجھے اللہ نے اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے, بجائے اس کے کہ اس کی کم درجے کی چیز میں حاصل کرنے کی کوشش کروں, میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ اس کو دوں. لینے والے علماء سے دور رہو, دینے والے علماء کو تلاش کرو اور ان کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر یہ فکر پیدا کرو تاکہ آخرت بن جائے. ایک قصہ کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے, وہ کہیں جا رہے تھے, بارش کا موسم تھا, میاں بیوی انتظار میں کھڑے تھے, چلتے چلتے بارش ہو رہی تھی تو ان کے چلنے کی وجہ سے پانی کے چھینٹے اڑ کر وہ بیگم کے ڈریس پر گرے. بیگم کو پریشانی ہوئی, پریشانی ہوئی, میاں جذبات میں آ گئے اور اس اللہ والے نے ایک تماچا رسید کر دیا. اللہ والے تھے, صبر کر گئے, آگے چلے. آگے چلے تو وہاں آگے جا کر کے ایک شخص گرم گرم کھیر بیچ رہا تھا, تو اس نے پیالے میں بھر کر کہا کہ میاں ادھر آؤ, یہ کھیر پیو. نہ ان کو پتا کہ یہ اللہ والے ہیں, نہ ان کو پتا کہ اللہ والے ہیں. اللہ والے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ اللہ آپ کی شان بھی عجیب ہے, کبھی تماچا کھلاتے ہیں, کبھی دودھ پلاتے ہیں. گرم گرم دودھ. اس نے کہا کہ میں نے آج نیت کی تھی کہ سب سے پہلے جو مجھے نظر آئے گا اسے میں مفت میں پلاؤں گا. تم نظر آ گئے, پیو دودھ. اب وہ کھیر پی رہے ہیں. وہ میاں بیوی گھر پہنچے. گھر پہنچے, میاں اوپر جانے لگے, سیڑھیوں پر سے چل رہے تھے کہ پھسلے, پھسل کر گرے, گردن پر گرے اور اس میں ان کی موت واقع ہو گئی. لوگ جمع ہو گئے. جمع ہو گئے تو بیگم ہائے واویلا کرنے لگی اور اس نے کہا کہ اس نے اس کو مارا ہے, اس نے اس کو مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ کہا کہ ایک درویش تھا, راستے میں ملا تھا, انہوں نے اس کو تماچا مارا, اس نے کوئی بد دعا کر دی ہوگی اس لیے یہ مرے ہیں. یہ لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے نکلے, پکڑا کہ بھائی تم نے ان کو مارا. کہا کہ نہیں, ہم نے تو نہیں مارا. بد دعا کی؟ کہا کہ نہیں, بد دعا بھی نہیں کی. پھر یہ مرے کیسے؟ کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کہ بیگم کے کپڑوں پر چھینٹے اڑے اور بیگم ان کی محبوبہ یہ غصے میں آ گئی, انہوں نے مجھے تماچا مارا, کپڑوں پر چھینٹے پڑے, تو عاشق محبوبہ کے عشق میں غصے میں آ گیا اور میں بھی کسی کا محبوب ہوں, میرے چہرے پہ تماچا پڑا تو میرا عاشق جوش میں آ گیا, میرا عاشق غصے میں آ گیا. تو اس کے عاشق نے مجھے تماچا مارا, میرے عاشق نے اسے تماچا مارا. اللہ کی محبت میرے بھائیوں پیدا کرو. اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھو اور اس پر عمل کرو. اور علماء جب یہ باتیں کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک ہی بات کہتے ہیں. ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ تجارت کے کیا تقاضے ہیں, دکان کے, فیکٹری کے, سیاست کے, فیملی کے. بھئی ہم بھی اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اسی دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں آپ رہتے ہیں. جو تقاضے آپ کو سمجھ میں آتے ہیں وہ سارے تقاضے ہمیں بھی سمجھ میں آتے ہیں. ہم کوئی فرشتے تھوڑے ہیں, ہمیں بھی یہ سارے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں. مگر اللہ کا فضل ہوا کہ قرآن اور حدیث کا کچھ مطالعہ کیا تو ہمیں یہاں کا تقاضا بھی سمجھ میں آتا ہے, وہاں کا تقاضا بھی سمجھ میں آتا ہے. تو دونوں تقاضوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم راہ نکالتے ہیں کہ بھئی کرنا کیا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کے سامنے ایک ہی دنیا ہے اور علماء کے سامنے دونوں دنیا ہے, یہاں کی بھی وہاں کی بھی. وہ دونوں کو سٹڈی کر کے آپ کو مشورہ دیتے ہیں, تو ان کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ دونوں کو دیکھ کر آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. اور وہ اگر آپ سے یہ کہیں کہ قبر کی تیاری کرو، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہدیہ دو، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دعوتیں کھلاؤ، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نذرانے دو، وہ تو آپ کو یہ کہتے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو، نمازیں پڑھو، زکات دو، اس میں ان کا کیا فائدہ؟ اگر ہم آپ کو ایسا کہتے کہ بھئی دیکھو آخرت کی فکر کرو اور ہر ہفتے ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، تو آپ کو اشکال بھی ہوتا، شبہ بھی ہوتا. اور یہ تو علماء کا ہم پر احسان ہے کہ وہ بیچارے بیٹھتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے پیچھے محنت کرتے ہیں، صرف اس فکر کے ساتھ کہ ان کا بیڑا پار ہو جاوے، یہ آخرت کی رسوائی سے بچ جاوے، ان کو آخرت میں نجات مل جاوے. تو آپ سب دوستوں سے میری درخواست ہے کہ سرسری سنا اور یوں ہی چلے گا نہیں، آج عزم کر کے اٹھو کہ نہیں اب ہمیں کوشش کرنی ہے. ہونا تو یہ چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اوور نائٹ 100% چینج آ جانا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں سے نکلنے سے پہلے ہی کہ بس بھائی اب ہم بدل گئے. مگر اگر یہ نہ ہو سکے کوشش تو کرو، کوشش کرو. جیسے مولانا نے کہا کہ ہفتے میں ایک سنت، ہفتے میں ایک سنت، ہفتے میں ایک سنت، ہفتے میں ایک سنت. تو ہر شخص کو چاہیے کہ گھر جا کر کے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ میری زندگی میں وہ کیا کیا کام ہے جن سے میرا اللہ اس وقت ناراض ہے، وہ کیا کیا کام ہے جن سے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہیں. دیکھو غیبت ہے، ناراض. میں تہمت لگاتا ہوں، ناراض. آپس میں لڑائی ہے، ناچاکی ہے، بولتا نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ناراض. دونوں ناراض، اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض. شراب پیتا ہوں، شراب بیچتا ہوں، ناراض. سودی کاروبار میں مبتلا ہوں، ناراض. دیکھو نا کتنی ناراضگی کے اسباب، کتنی ناراضگی کے اسباب. اور پھر ہم یہاں بیٹھ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال کیوں نہیں بدلتی، سیریا کی صورتحال کیوں نہیں بدلتی، عراق کی صورتحال کیوں نہیں بدلتی. نہیں بدلے گی، نہیں بدلے گی، اور نہیں بدلے گی جب تک کہ ہم ہماری صورتحال کو نہیں بدلیں گے. ہمیں اپنی صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ہماری اپنی حالت دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت آسان ہے کہ دوسروں کو آپ بلیم کرتے رہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اپنی حالت نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے، دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. آپس میں محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یونیٹی نہیں ہے، دل میلے گندے، بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. عید کے دن بھی دل نہیں ملتا، شادی کے دن بھی دل نہیں ملتا، خوشیوں کے موقع پر بھی دل نہیں ملتا. ہم آپس میں، یہ مسجد میں 25 مسلی آتے ہیں، آپس میں ان کے بھی جھگڑے، تو ہمارا دل گندا، اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیو مقصد اسے بناؤ کہ میری میں اپنی فکر کروں، اپنی فکر. میں اگر قاری صاحب کو دیکھتا رہوں گا، مولانا کو دیکھتا رہوں گا، مولانا کو دیکھتا رہوں گا، حاجی صاحب کو دیکھتا رہوں گا، تو اپنے بارے میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ بھائی دیکھو قاری صاحب میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے. یعنی دوسروں کے عیوب کو دیکھتے رہیں تو ہمیں اپنی کوئی اپنا عیب نظر نہیں آئے گا. ہاسپٹل میں جو مریض ہوتا ہے وہ دوسروں کی بیماریوں کی فکر نہیں کرتا، اپنی بیماری کی فکر کرتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو مرنے سے پہلے پہلے ہمیں ان ساری بیماریوں سے نجات پا کر جانا ہے. تو سب بھائی ارادہ کرو کہ ہم جو ہے اپنی لسٹ بناؤ کہ میری زندگی میں کون سی برائیاں ہیں، اور پھر ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی شانہ سب کو عمل کی توفیق دے. آج جو نکاح ہو رہا ہے اللہ تعالی اس میں بھی خوب خیر و برکت نصیب کرے، دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرماوے، اور دونوں خاندانوں کے لیے محبت کا اسی ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما يا أكرم الأكرمين کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا عفو عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم گنہگار ہیں ہمیں اعتراف ہے آپ کے حقوق میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے معاملے میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے آج سے ہم یہاں سے عزم لے کر جا رہے ہیں آپ کے احکام کو سیکھیں گے ان پر عمل کی پوری پوری کوشش کریں گے آپ کو راضی کرنے کی راضی رکھنے کی پوری سعی کریں گے اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں الہ العالمین دنیا کے چین اور دنیا کے سکون کی خاطر ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سے ہم غافل ہے یا ارحم الراحمین پتہ نہیں روح نکلنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا قیامت کے دن کیا ہوگا پل صراط پر کیا ہوگا اے اللہ آخرت کی صحیح سمجھ عطا فرما آخرت کی صحیح فکر نصیب فرما اے اللہ ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما موت کے وقت کی پریشانی سے بھی بچا لے قبر کی پریشانی سے بھی بچا لے آخرت کی پریشانی سے بھی بچا لے یا ارحم الراحمین ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے دنیا میں بھی سکون ملے آخرت میں بھی سکون ملے یا ارحم الراحمین ہم سب نے آج جو ارادے کیے ہیں ہلکے پھلکے مضبوط نرم الہ العالمین جیسے بھی ہیں ارادے الہ العالمین تو ہماری مدد فرما تو ہماری مدد فرما اے اللہ ہم سست پڑ چکے ہیں شیطان اور نفس ہمیں الہ العالمین ہمارے کنٹرول میں لے چکے ہیں اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، اے ارحم الراحمین تو ہماری مدد فرما، ان سے چھٹکارا نصیب فرما، ہمیں اپنا ولی بنا دے، اپنا عاشق بنا دے، اپنا محبوب بنا دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا دے، اے ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں بھی بہت برکت پیدا فرما، الہ العالمین دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما، انس و الفت والی زندگی نصیب فرما، انہیں الہ العالمین ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اے ارحم الراحمین ان دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں بہت زیادہ محبتوں کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ان دونوں کو بھی، ان کی ہونے والی اولاد کو، ان کی نسلوں کو، دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، آخرت میں صدقہ جاریہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما، انہوں نے الہ العالمین جن جن اچھے اچھے اوصاف کا بیان فرمایا ہے دلہا دلہن کے بارے میں ان دونوں کو ان سے متصف فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کو دنیاوی اخروی ساری برکتیں عطا فرما، دنیاوی اخروی ساری جائز خوشیاں عطا فرما، ہم میں جو جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما، الہ العالمین جہاں جہاں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما، اے ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں انہیں الہ العالمین وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما، اے ارحم الراحمین جو گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، جو تجھ سے دور ہیں الہ العالمین تیرا قرب نصیب فرما، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، انہیں اچھے حکمران نصیب فرما، الہ العالمین دین کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما، مخلوق کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین سب سے پہلے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار فرما دے، الہ العالمین انہیں اپنے دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین انہیں یہ استحضار نصیب فرما کہ تو نے انہیں جو دین دیا ہے وہ بہت محبوب دین ہے، جو احکام تو نے دیے ہیں بہت محبوب احکام ہیں، الہ العالمین انہیں تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی عطا فرما، الہ العالمین نصرتوں کو نازل فرما، برکتوں کو نازل فرما، رحمتوں کو نازل فرما، الہ العالمین غربا مساکین پر الہ العالمین رحم فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین امن کو عام فرما، ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما، اور الہ العالمین امن کے عام ہونے کے لیے ظالمین کے خاتمے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما، اے ارحم الراحمین ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.